أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة الحجرات آية 13 اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بکثرت ظن سے اجتناب کیا کرو یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کیا کرو اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے یا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بس تم اس سخت کراہت پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بدظنی سے متعلق جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں بدظنی اور غیبت دونوں سے بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ غیبت کے متعلق انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ یہ خطبہ بدظنی کے مکروہ پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے وقف ہے۔ پہلے میں سب سے پہلے میں حدیث سے اس آیت کی تصدیق میں اس کی تائید میں کچھ مضمون پیش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن ایک حسین عبادت ہے، بس اس سے زیادہ خوبصورتی اس نے ظن کی اور کیسے بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک حسین عبادت ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدظنی سے بچو کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کی عیب کی توہ نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو۔ جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی مقام تقوی دل ہے۔ صرف یہ مراد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تقوی ہے، بلکہ یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ تمہارا تقوی بھی تمہارے دلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی تین چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. مومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں آپ کو رات کے وقت ملنے کو آئی اور آپ سے باتیں کرتی رہی. جب میں گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے چل پڑے. راوی کہتا ہے کہ ان دنوں وہ اسامہ بن زید کے گھر میں رہ رہی تھی. انصار میں سے دو آدمی گزرے، جب انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز قدم ہو گئے. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت ہوئی ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم بدظنی کر سکتے ہیں؟ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانی خیالات انسان میں خون کے گردش کرنے کی طرح گردش کرتے ہیں. مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ دونوں کے دل میں وہ کوئی بدظنی نہ پیدا کر دے، یا آپ نے فرمایا کہ کوئی شر نہ پیدا کر دے. اسی طرح مسلم احمد بن حنبل میں ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال سے 3 روز پہلے یہ سنا کہ تم میں سے ہر کوئی اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو. اب یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 3 روز پہلے کی ہے. اور سب سے زیادہ مزداق تو آپ خود تھے کہ ہر کوئی اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن میں رکھتا ہو. سب سے زیادہ حسن ظن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور جابر کو بھی آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم فوت نہ ہو جب تک اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھو. اب فوت ہونا تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اسی وقت بھی موت آ جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نہ مرو جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. تو مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مسلمان ہونا ہمارے اختیار میں ہے. بس اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر لمحہ جو زندگی گزارو وہ ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کی حالت میں گزارو. کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے تو اللہ دے گا، لیکن حسن ظن کرنا تمہارا کام ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا انا عند ظن عبدی بھی، میں انسان کے ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں. اگر مجھ پہ حسن ظن نہیں کرے گا، میری بخشش پر اعتبار کرے گا، تو میں بھی اسی کے مطابق اسے سلوک کروں گا. اگر وہ مجھ پہ بدظنی رکھے گا، اور بدظنی کا تعلق صرف اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے بھی ہے، جو بندوں سے بدظنی رکھتا ہے وہ اللہ سے بھی بدظنی رکھتا ہے. بس فرمایا کہ جو بدظنی کرے گا میں بھی اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا. حمام بن منبع ایک سلسلہ روایات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کی ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندہ سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. یہ وہی حدیث ہے جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں، انا عند ظن عبدی بھی. ایک روایت بخاری کتاب التوحید میں ہے، حضرت وافرہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق آپ اس پر ظاہر کرتا ہوں، اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا ہوں، جیسا چاہے وہ میرے متعلق گمان کر لے، میرا اس سے سلوک ویسا ہی ہوگا. اب اس حصے میں مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں بہت سی بدیاں صرف بدگنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں. ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا, یہ بہت بری بات ہے. جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو. یہ اصل بدگنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے, نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لائے, یہ کیسی محکم اور مضبوط بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے. اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑا ہوا ہے. وہ اپنے بھائی سے نیک زمین نہیں رکھتے اور ادنا ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے برے خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے امید اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب ہو تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو. اس لیے اول ضروری ہے کہ حتی الوصی اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جائے اور ہمیشہ نیک زن رکھا جاوے, کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے. آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے کا مطلب ہے یہ بھائی بھائی سے ملتے ہیں تو ایک جماعت بن جاتے ہیں اور کندھے ملا کے کھڑے ہونے میں بھی یہی حکمت ہے. یہ جو ارشاد ہے کہ آپس میں کندھے ملا کے جماعت میں کھڑا ہو, اس میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک بنیان محسوس کی طرح ہو جاؤ. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے, تم ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہو. اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلا کینہ, بوز, حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں, میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستے سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. اکثر جو دشمنوں کے متعلق مجھے اطلاعیں ملتی ہیں وہ بدظنی پر مبنی ہوتی ہیں. بہو ساس پر بدظنی کر رہی ہے, ساس بہو پر بدظنی کر رہی ہے, اور بعض خود اپنے بچوں پر بدظنی کر رہے ہوتے ہیں, بچے ماں باپ پر بدظنی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارا معاشرہ پھٹ جاتا ہے اگر بدظنی کو رواج دیا جائے. تو ایک جماعت ہونے کے لیے, ایک مٹھی کی طرح ایک ہو جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدظنی سے کلیتاً پرہیز کریں. بدظنی کا مطلب کیا ہے آخر؟ ایک چیز جو مشاہدہ کی جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھی جائے, اس کے اوپر انسان کو یقین ہوتا ہے, مگر بعض دفعہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ اس یقین کے بدلے میں انسان ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بظاہر وہ ایک بات دیکھ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ اور طرح ہوتی ہے. ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان دریا کے پاس سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے اور وہ کچھ پی رہا ہے. یہ مشاہدہ تھا. بدظنی یہ کی کہ اس نے سمجھا کہ یہ اس کی محبوبہ ہے اور بوتل میں شراب ہے. اب یہ کہہ کے, یہ سمجھ کر وہ آگے گزر گیا. اب مشاہدہ تو وہی رہے گا لیکن زن کا فرق پڑ جاتا ہے. چنانچہ اس نے بدظنی کر کے یہی سمجھ لیا کہ بس اب یہ گندا اور بیکار آدمی ہے. اسی وقت بہت زور سے طوفان آیا اور ہاں اتفاق یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی, وہ جس کو محبوبہ سمجھ رہا تھا وہ اور یہ شخص ایک ہی کشتی میں سوار ہوئے. بہت سخت طوفان آیا اور خطرہ یہ ہوا کہ کشتی کسی وقت بھی ڈوبی کی ڈوبی. اتنے میں اس نے ملا نے اعلان کر دیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ویسے بہت سے آدمی ڈوبنے لگے. جو آدمی جس پر بدگمنی کی گئی تھی اس نے چھلانگ لگا کے 6 آدمیوں کو بچا لیا, اور جو 7 ڈوب رہا تھا بدگمنی کرنے والے کو کہا کہ تم اب اس کو بچاؤ, میں بھی دیکھ لیتا ہوں تم کیسے رن کرتے ہو. اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ جس کو تم میری محبوبہ سمجھ رہے ہو اس کا پردہ دکھا کے دیکھو, یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو دیکھیں مشاہدہ اور بدگمنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بدگمنی کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے, اور احادیث اور بھی ہیں جن میں بدگمنی سے اس طرح سے روکا گیا ہے. میں مضمون کو چھوٹا کرنے کی خاطر بہت سی احادیث اور اقتباسات کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, میں سچ کہتا ہوں کہ بدگمنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستے سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. صدیقوں کو کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدگمنی سے بہت ہی بچے, اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدگمنی کے پیچھے آنے والا ہے. معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدگمنی کے پیچھے آنے والا ہے. بدگمنی کے پیچھے اس کا برا نتیجہ ضرور نکلتا ہے, اور انسان کو چاہیے کہ بدگمنی کرے ہی نہ تاکہ نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو نہ اس کا کوئی برا نتیجہ نکلے. ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھو بہت سے ابرار اخیار دنیا میں گزرے ہیں, اگر وہ دنیا وار ہوتے تو ان کے گزارے ادنا درجہ کے ہوتے, کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ, مگر وہ خدا کے لیے ہوئے اور خدا ساری دنیا کو ان کی طرف کھینچ لایا. خدا تعالیٰ پر سچا یقین رکھو اور بدگمنی نہ کرو. جب اس کی بدبختی سے خدا پر بدگمنی ہوتی ہے تو پھر نہ نماز درست ہوتی ہے, نہ روزہ, نہ صدقات. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک بدگمنی کے نتیجے میں بظاہر انسان روز نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, سب چیزیں ظاہر چلی جاتی ہیں, لیکن وہ بدگم ہے. اور جو اللہ کے بندوں کو بدگم ہو, اللہ اس کے اپنے متعلق ذہن کو بھی خراب کر دیتا ہے. اور رفتہ رفتہ انسان جنت سے نکل کے جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. وہ اللہ کا فضل ہی ہے جو اس کو وہاں سے بچا لے اور واپس پھیر دے. فرماتے ہیں, نہ روزہ نہ صدقات, بدگمنی ایمان کے درخت کو نشو و نما نہیں ہونے دیتی. ایمان کا درخت پلتا ہی نہیں ہے. وہ بڑا ہو تو انسان کے کچھ کام آئے, وہ ایسا ہے جیسے جڑوں میں بیماری لگ گئی ہو. ایمان کا درخت تو یقین سے بڑھتا ہے, اور بدگمنی اور یقین میں بہت فرق ہے. بدگمنی کر کے یقین کو پھیلانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسے غیبت قرار دیا ہے. ایک دوست نے یہ خط لکھا اور کہا کہ غیبت کے خلاف خطبہ دیں, کیونکہ لوگ غیبت کرتے ہیں اور آپ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ خطبہ دیں گے اور پھر اس شخص نے جس نے مجھ سے خلاف باتیں کی ہیں وہ اس نے توبہ نہ کی اور بعد میں آیا, پھر میں اس کا نام لکھوں گا, تو اگلے خطبے میں غیبت کی بات ہوگی. مگر غیبت کے متعلق اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس نے خود بھی تو غیبت کی ہے. مجھے کہہ رہا ہے غیبت کے خلاف خطبہ دے, اور آپ اس شخص کے خلاف غیبت کر رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو نقل بھیجتا میرے خط کی, یا اس کو مخاطب کر کے خط لکھتا, اس کی نقل مجھے بھیجتا, کہتا کہ تم نے یہ غیبت کی ہے اور میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے, اور تمہیں بتا کے اب میں یہ حضرت المسیح سے سامنے معاملہ پیش کر رہا ہوں. تو بہت سی احتیاطوں کی ضرورت ہے. بدگمی سے بھی بچیں, غیبت سے بھی بچیں. اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ میں غیبت کے متعلق زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں, شر بدگمی سے پیدا ہوتا ہے. قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمی مت کرو, اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑو, اسی سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں, اور وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کرتا ہے, اور اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا, وہ بدگمی کرتا ہے. ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں, وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کرتا ہے. یہ ایک فقرہ ختم ہوا. اگلا یہ ہے, جو اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا, جو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا, وہ بدگمی کرتا ہے. وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بدگمی کرتا ہے. اب یہ فقرہ ذرا وضاحت طلب ہے, ورنہ اس کے سنتے وقت شاید غلط نہ سمجھ جائیں. وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بدگمی کرتا ہے. جو اللہ سے بدگمی کرتا ہے وہ اللہ سے بدگمی کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, جس قسم کے لوگ ہوں وہ اسی قسم کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ نوٹ کریں گے, جماعت میں بھی منافق اور بدگمی کرنے والے ایک گروہ ہو جاتے ہیں, اور ایک کو جان لو تو دوسرے کو پہچان لو گے. تو اس لحاظ سے جو بدگمی کرتا ہے, اس کے متعلق ارنیشن صاحب یہ فرما رہے ہیں, وہ اسی کے روز رجوع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بدگمی اور بدگمی سے پیش آتا ہے. مجبور ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی دوسرا معبود بنائے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس سے زیادہ بدگمی کا برا نتیجہ اور کیا کرا جا سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کریم و رحیم ہے, اور اس بات پر ایمان صدق کے دل سے لاتا ہے کہ اس کے وعدے ٹلنے کے نہیں, تو وہ اس پر جان فدا کرتا ہے اور در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے. در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عشق کو کبھی قبول کرتا ہے جب وہ در پردہ ہو, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. جو عشق دکھایا جائے اس کو عشق نہیں کہا جاتا, اس کو دکھاوا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہمیشہ در پردہ عشق کرتے ہیں, لیکن جب خدا ان کو مثال بنا کر دوسروں پر ان کی مثال ظاہر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس عشق سے پردہ اٹھاتا ہے. اور وہ ستار بھی عجیب ہے, برائیوں پر پردے رکھتا ہے لیکن اپنے پیارے بندوں کے عشق سے خود ہی پردہ اٹھاتا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جو جانتے ہیں کہ کس کا عشق تھا, وہ ان حدیثوں سے جانتے ہیں جن حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کرتے ہوئے بظاہر غیر کا ذکر کیا ہے. فرمایا, خدا کا ایک بندہ یہ ایسا تھا, خدا کا ایک بندہ ایسا تھا, اس طرح اللہ سے عشق کرتا تھا, اس طرح اس کو اللہ سے محبت تھی. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے, یہ دنیا کے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی خاطر مجبوراً کیا گیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا گیا ہے. وہ حقیقت میں جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو وہ درپردہ ہی ہوتی ہے. ہر محبت ہی درپردہ ہوتی ہے. کون چاہتا ہے کہ میری محبت کے مہرورے پیچھے جائیں؟ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کو بھی درپردہ رکھو. خدا تعالیٰ نے چاہا اور جس حد تک چاہا وہ آپ کی محبت کو دنیا پر روشن کر دے گا, مگر آپ کے دکھاوے کے لیے نہیں, اس وجہ سے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. پھر فرماتے ہیں, وہ اللہ پر جان فدا کرتا ہے اور در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے, اور ایسا انسان خدا تعالیٰ کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے. خدا تعالیٰ کا چہرہ اس دنیا میں کیسے دیکھ لیتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا چہرہ تو کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو کسی وقت اسی دنیا میں یا اس دنیا میں دکھائی دے. اس دنیا میں اس کی صفات کے تصور سے وہ چہرہ ظاہر ہوتا ہے. جتنا اس کی صفات پر یقین کامل ہو اسی قدر آپ خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اب سورہ فاتحہ پڑھیں, اس میں جو جو خدا تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان پر غور کریں تو آپ کو خدا کا چہرہ دکھائی دے دے گا. لیکن یہ صفات کا چہرہ ہے, مرنے کے بعد یہ صفات اور زیادہ قریب سے دیکھی جائیں گی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد چار کی بجائے آٹھ فرشتے خدا کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. ایک لمبا تفصیلی مضمون ہے, مگر مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن بعد اللہ تعالیٰ کا جو کی رویت جو ہے وہ روحانی طور پر زیادہ قریب کی صفات میں دکھائی دے گی, جیسے آپ اس کے قریب ہو گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے تو ٹلتے نہیں, وہ تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, مگر خدا تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اپنا چہرہ دکھلا دیتا ہے, اس کی صفات اس کے حق میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں, اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں, اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ سے پیار کرنے والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. نور خدا منہ کے وقت سے ولیہ نشانی, مسلم علیہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا نور خدا ان کے چہروں پر برستا ہے, یہ ان کی نشانی ہے. پھر فرماتے ہیں اس پر اپنے انعامات نازل فرماتا ہے. اب انعام سے مراد دراصل بنیادی طور پر وہی ہے, ویسے بھی اللہ کے بہت سے انعام ہوتے ہیں, لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سچا اور حقیقی انعام وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے. اس کو تذکرہ فرمایا اور اس کو تسلی بخشتا ہے. جب تسلی بخشتا ہے تو دراصل یہ وحی کے ذریعے بخشتا ہے اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے. لیکن بے وفا غدار ہمیشہ معلوم رہتا ہے. تو سمے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ میں کوئی بے وفا غدار نہ پیدا کرے, ان تمام نصیحتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ بھی خدا کا چہرہ دیکھ سکیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَغِرْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.